بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. ایک نوارد صاحب نے حضرت والا کی خدمت میں ایک پرچہ پیش کیا جو کسی دوسرے صاحب نے ان کے ہاتھ بھیجا تھا. ایک صاحب آئے خانقاہ میں حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، اور انہیں کسی دوسرے صاحب نے بھیجا تھا، اور ایک خط دے کر بھیجا تھا کہ یہ تھانہ بھون جا کر خط مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیجیے. تو وہ صاحب آئے اور آ کر انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ خط پیش کیا. اب ظاہر ہے کہ بھیجنے والے شخص کو، جن صاحب کو بھیجا تھا، وہ اگر کرایہ دار تھا تو ایک دن، دو دن، تین دن، جتنے بھی اس کام میں لگنے والے تھے اس کی اجرت دی ہوگی. اگر نوکر ہوگا، کرایہ دار آدمی ہوگا، تو کہا ہوگا کہ آپ تھانہ بھون چلے جاؤ، اگر ایک دن گزر گیا تو اتنے روپیے دیں گے، دو دن گزر گئے تو اتنے روپیے دیں گے، تین دن گزر گئے تو اتنے روپیے دیں گے. اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے تھانہ بھون تک کا ریل کا کرایہ تو ضرور دیا ہوگا. تو جب خط حضرت کے ہاتھ میں پہنچا تو حضرت نے سب سے پہلے تو اس خط کو پڑھا، اس لیے کہ حضرت کے ذہن میں جو بات گزر رہی ہوگی اس کا صحیح فیصلہ اسی وقت ہوگا جب خط پڑھ لیا جائے کہ یہ صاحب آئے کیوں ہیں. تو حضرت نے خط پڑھا، اور خط پڑھنے کے بعد حضرت اس نتیجے پر پہنچے کہ اتنا خرچہ کر کے ان صاحب کو وہاں سے یہاں تک بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اول تو یہ کہ کس مقصد سے بھیجا گیا وہی کلیئر نہیں تھا. خط گول مول تھا، خط میں بہت اجمال تھا. پھر ان صاحب سے تفصیلات معلوم کی جو خط لے کر آئے تھے، تو وہ تفصیلات بیان کرنے سے قاصر رہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ حکیم الامت تھے، اور جہاں کہیں کسی کو اعتدال سے، صراط مستقیم سے ہٹتے ہوئے ذرہ برابر بھی دیکھتے تھے تو نکیر فرماتے تھے، اور نکیر کا مقصد تنقید نہیں ہوتا تھا بلکہ اصلاح ہوتا تھا. اس کی بھی اصلاح ہو جائے اور اس کے ساتھ باقی جتنے سننے والے لوگ ہیں ان سب کی اصلاح ہو جائے. مجمع میں جب کسی پر نکیر کی جاتی ہے تو ایک عجیب سا معلوم ہوتا ہے، کچھ تھوڑی بہت بد اخلاقی سی معلوم ہوتی ہے، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ حضرات کو، کہ عجیب بات ہے ان حضرات تنہائی میں بلاتے، تنہائی میں بلا کر بہت پولائٹنس کے ساتھ ان کو سمجھاتے. یہ عجیب ہے کہ مسجد میں سب کے سامنے ہی اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیا. تو اصل میں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ شیخ مرید، استاد شاگرد کے مابین جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق سے یہ جدید تعلیم یافتہ حضرات ناآشنا ہوتے ہیں. ان کا اپنے پروفیسر سے، اپنے ٹیچر سے وہ تعلق نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ایک شاگرد کو استاد سے ہوتا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ شاگرد کو اپنے استاد سے، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے. اسی لیے مرید کو اور شاگرد کو حفظ حدود کی بہت تلقین کرنی پڑتی ہے کہ بھئی دیکھو تمہارے ماں باپ کے بھی حقوق ہیں اور تمہارے ابا اگر تمہیں یہ حکم کر رہے ہیں تو اس وقت تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے میری نہیں. اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے اپنے استاد سے. اور جہاں اتنی بے تکلفی ہو, جہاں اتنی زیادہ محبت ہو, وہاں آداب کی پھر رعایت نہیں رکھی جاتی. جیسے ایک میاں جب بیوی سے بہت زیادہ بے تکلفی ہو جائے, بہت انس ہو جائے, بہت محبت ہو جائے, تو وہ بیوی کے ساتھ کانفرنس نہیں کرتا کہ مجھے آپ سے ذرا ظہر کی بات کام ہے, ایک مسئلہ ہے ذرا ڈسکس کرنا ہے. اور جہاں یہ نوبت آئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. اور آج کل عموماً گھروں میں یہ حالت ہے, خاص طور پہ نئی نسل میں. ایسے ہی بے تکلفی سے اپنی بیوی کو جو چاہے نہیں کہہ سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تکلیف آپ کو محسوس ہو رہی ہے وہ شاگرد کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی, اور جس زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس زاویے سے وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ بعض تنبیہات ایسی ہوتی ہیں جو اوقاف نفس ہوتی ہے. ایک ہے کسی کو آپ تنہائی میں کوئی بات کہو اور دوسرا سب کے سامنے وہ بات کہو, زندگی بھر نہیں بھولے گا. کبھی کبھی بچے کو شرعی حد میں رہ کر تماچا جو مارا جاتا ہے, اور شریعت مطہرہ نے اس کی جو اجازت دی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک بات ہے کہ آپ پیار محبت سے کسی کو سمجھاؤ, مگر اس کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ ذہن اس کا منتشر رہتا ہے, تو سن رہا ہوتا ہے, آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, گردن بھی ہلا رہا ہوتا ہے, مگر امپورٹنس نہیں. ٹھیک ہے, کہا ہوگا, دیکھ لیں گے آئندہ جب موقع آئے گا. تو جو نفسیات کے ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ ہر شخص کا مزاج, ہر شخص کی طبیعت الگ ہوتی ہے. کسی کو سمجھانے سے نفع ہوتا ہے, کسی کو ڈانٹ ڈپٹ سے نفع ہوتا ہے. تو جو مربی ہوتا ہے, چاہے وہ شیخ ہو چاہے وہ استاد ہو, اس کو کسی نہ کسی درجے میں نفسیات سے مہارت حاصل ہو جاتی ہے تجربے کے نتیجے میں. تو وہ ہر ایک کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے. تو کبھی کوئی بات پیار محبت سے تنہائی میں کہی جائے وہ اوقاف النفس ہوتی ہے. اوقاف النفس کا معنی یہ کہ دل کی گہرائی میں پہنچ جانے والی. کبھی نہیں بھولے گا, اوہو مجھے تنہائی میں بلایا, کتنی شفقت فرمائی, میری اتنی بڑی غلطی تھی پھر بھی مجھے گلے لگایا اور مجھے سمجھا کر کے, مثالیں دے کر سمجھایا. اوہو کیا شفقت استاد کی, یہ بات تو میں زندگی میں نہیں بھول سکتا. کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تنہائی میں 100 مرتبہ کہو ان کے ذہن میں بات نہیں رہے گی, اب سب کے سامنے ڈانٹ دو ذرا, اب زندگی بھر وہ غلطی نہیں کرے گا. کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں, ذرا پیشانی پہ بل دیکھ کر کے وہ زندگی بھر دوبارہ غلطی نہیں کریں گے کہ میری وجہ سے ناگواری ہوئی, یہ ان کی طبیعت کے خلاف تھا. تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوقاف النفس. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے سب کے سامنے تنبیہ کرنے کی کہ اس کو کہتے ہوئے باقی سب سن لیں گے تاکہ یہ علم سب تک پہنچ جائے گا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی چیزیں ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں لوگوں کو ڈانٹا ہے, مجمع میں نکیر فرمائی ہے. ایک صاحب آئے, سلام کیے بغیر ہی داخل ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ متصور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کریں گے, نعوذ باللہ. مگر آپ جانتے تھے کہ میں جس شخص کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں اس سے اس معاملے سے ناگواری نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر تشریف لے جائیے اور دوبارہ اندر آئیے سلام کرتے ہوئے. اب اس میں دو پہلو تھے, ایک یہ کہ زندگی بھر نہیں بھولے گا. اب کسی بھی طالب علم کو کلاس سے باہر بھیج دیجئے کہ اچھا بھائی آپ باہر تشریف لے جائیے اور ہم نے آپ کو جو کمرے میں داخل ہونے کا سنت طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق داخل ہو, پھر آپ دیکھیے زندگی بھر نہیں بھولے گا. یہ بات الگ ہے کہ اس وقت بے حسی کی وبا بہت عام ہے, وہ دوسری مرتبہ وہی کرے گا جو پہلے کرتا تھا. تو اگر کوئی بے حسی ہو یہ یوں سمجھے کہ انسانیت کے جتنے ایک انسان کے جتنے احساسات ہوتے ہیں ان احساسات کو اگر بالائے تاک رکھ کر کے پتھر ہو گیا ہو تو اس کے لیے تو کوئی تنبیہ کارگر نہیں ہوتی، زلزلہ بھی اس کے لیے کارگر نہیں ہوتا اور سائیکلون بھی کارگر نہیں ہوتا، لینڈ سلائیڈ بھی کارگر نہیں ہوتی اور اس کے لیے ہریکین بھی کارگر نہیں ہوتی، کوئی چیز اس کے لیے نہیں، وہ الگ بات ہے، مگر ایک انسان ہو اس میں تھوڑی بہت بھی شرافت ہو ایوریج درجے کی، تو واپس بھیج دیا. اور پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب سب کے سامنے یہ کروایا تو سب نے دیکھ لیا کہ یہ غلطی ہے اور یہ اس کی اصلاح ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور دوسرے مشائخ کے یہاں بھی اس طرح کی چیز عام ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں چونکہ ایک انحطاط ہے، اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز کہی جاتی ہے تو دوسرے حضرات کو حقارت کی نظر سے اس شخص کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کو جو تنبیہ ہو رہی ہے تو اس کو جس وقت تنبیہ ہو رہی ہے ذرا اپنے قلب کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ میں اگر اس کی جگہ پر ہوتا تو یہی غلطی کرتا کہ نہیں. اور جواب اکثروں کا یہی ہوگا کہ ہاں یہ غلطی میں بھی کرتا، اسی لیے تو سب کو تنبیہ کی جا رہی ہے. اب جب میں بھی یہ غلطی کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت جتنی حقارت کی نظر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اسی پلیٹ فارم پر تو میں بھی کھڑا ہوں، تو اسی حقارت کی نظر سے کیوں دیکھیں، بلکہ اس کا تو احسان ماننا چاہیے کہ وہ ڈانٹ برداشت کر کے ہم سب کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے اور ہماری ایک رہنمائی ہو رہی ہے، تو اس کی طرف نہ دیکھیں، دیکھیں اپنی طرف کہ کون سی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے، کون سا اصول سمجھایا جا رہا ہے. اور شیخ کی صحبت میں جو بہت زیادہ رہا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے بیٹھا جاتا ہے، رہا جاتا ہے کہ شیخ کی نقل و حرکت کو دیکھے، شیخ کے عمل کو دیکھے، اور شیخ جس کسی سے گفتگو کر رہا ہو اس کو سنے، کسی پر نکیر کر رہا ہے، کسی کی اصلاح کر رہا ہے اس کو دیکھے، اور اس کو دیکھ کر کے خود اپنی اصلاح کرے. اصلاح کے بہت سارے طریقے مشائخ نے لکھے ہیں، ایک طریقہ تو یہی ہے اور اصل طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی شیخ کے حوالے کریں. کل میت فی ید الغسال، جیسا مردہ جو ہے وہ اسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، جیسے وہ غسل دیتا ہے، جیسے وہ الٹ پلٹ کرتا ہے، ویسے وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو کسی شیخ کے حوالے کریں، اور شیخ کے حوالے کر کے اس کے اشارے پر اس کی رہنمائی میں چلتا رہے، ایک تو یہ ہے. مگر جو شخص ابھی شیخ کی تلاش میں ہے اور اپنی طبیعت کا شیخ نہیں مل رہا ہے، اپنی طبیعت کا مطلب یہ کہ عقیدت، محبت، مناسبت، یہ ساری چیزیں جو دیکھنے کی ہوتی ہے، تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دوستوں کو مقرر کر دیں کہ بھئی دیکھو میری زندگی میں اگر تمہیں کوئی نقص نظر آئے تو مجھے کہہ دیا کریں. ایک اصلاح کا طریقہ ہے، جب تک شیخ نہ ملے اپنے دوستوں سے کہے کہ دیکھو بے تکلف مجھے کہہ دیا کریں، اگر آپ کو ذرا حیا آتی ہو تو مجھے ای میل کر دیا کریں کہ بھئی آج میں نے تمہارے اندر یہ غلطی دیکھی، مجھے اچھی نہیں لگی، مجھے خط لکھ کر کے دے دیا کریں. اور دوسرا طریقہ اصلاح کا یہ ہے کہ دشمن جو میری اور آپ کی بات کرتے ہیں اس پر غور کیا جائے، اس لیے کہ دشمن ہماری جو تنقید کرتا ہے تو اس میں سے 9 تنقیدیں اگر بیجا ہے تو ایک آدھ بجا بھی ہوتی ہے، اس سے بھی اپنی آدمی اصلاح کر سکتا ہے. اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ جو غلطی آپ کو کسی اور میں نظر آئے تو اس غلطی کو دیکھ کر اپنے اوپر انتباہ کرے کہ کہیں یہ غلطی میرے اندر تو نہیں ہے. غالباً امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ اصلاح کے کل 4 طریقے ہیں، ان 4 میں سے اصل تو پہلا ہی ہے، اس کے بغیر اصلاح میں کمال پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفس اور شیطان کے مقاعد ایسے ہیں کہ وہ شیخ کامل ہی سمجھ سکے گا، شیخ محقق ہی سمجھ سکے گا، اور اس کی رہنمائی ہی میں ان مقاعد سے حفاظت رہے گی، اس لیے شیخ کامل کو تلاش کرنا چاہیے. مگر شیخ کامل کو تلاش کر چکے ہیں وہ بھی، اور جن کو ابھی شیخ کامل ملا نہیں ہے تو وہ بھی ان 3 چیزوں کی طرف توجہ کرے. تو دیکھو کسی اور کی غلطی سے بھی اصلاح ہوتی ہے، تو جب کسی کی نکیر کی جاتی ہے تو وہ ایک اصلاح کا ذریعہ ہے ہمارے لیے. اور پھر اس کے فضائل اور اس کے مناقب کو دیکھے کہ دیکھو اس میں یہ فضائل ہے, یہ مناقب ہے, اتنا عمدہ ہے, اس کے باوجود بھی اسے سب کے سامنے ڈانٹ پڑی تو اس کی پیشانی میں بل نہیں آیا. عجیب آدمی ہے, میں اگر اس کی جگہ پر ہوتا تو برداشت نہ کر سکتا. تو قابل مذمت تو میں ہوں نہ کہ یہ. ہمارے دل میں کسی معتوب شخص کی حقارت نہیں آنی چاہیے. دیکھو بھائی, میں ایک بات آپ حضرات سے عرض کروں کہ کبھی کبھی شیخ اپنے کسی مرید کے ساتھ بہت ہی ذلت آمیز سلوک کرتا ہے, مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے دل میں اس مرید کی قدر نہیں ہے. وہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص مخصوص بیماری ہے اور اس مخصوص بیماری کے علاج کا اس کے سوا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو شیخ کی نظر میں اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے, یعنی 99% وہ سلوک طے کر چکا ہوتا ہے, مگر کوئی شکل دوسری نظر نہیں آتی کہ اس میں کیب رہے, عجب ہے. اس کو نکالنے کا واحد طریقہ یہی نظر آتا ہے کہ بس خوب ڈانٹ ڈپٹ کر دو سب کے سامنے. تو اب شیخ کی نظر میں تو وہ اتنے اونچے مقام پر ہے, اس لیے کہ اس کے سامنے اس کے اس ایک قصور کے ساتھ ساتھ 99% خوبیاں ہیں, اور آپ جو ہیں وہ اسی ایک چیز کو دیکھتے رہتے ہیں, اور اس ایک چیز کو دیکھ کر کے شیخ کی نظر میں جس کا بہت اونچا مقام ہے اسے بڑی حقارت کی نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اندر کے جو معاملات ہیں اس سے آپ واقف نہیں ہوتے. اس لیے کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی مسلمان کو حالن اور کسی غیر مسلم کو معالن, میں ہر مسلمان کو حالن اور ہر غیر مسلم کو معالن اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. ہر مسلمان کو حالن اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. بھائی کیسے؟ کہ یہ تو مومن ہے. اب مومن ہے تو ایمان میں تو ہم دونوں برابر ہو گئے. اب رہی بات اعمال کی, تو ممکن ہے کہ اس کی پرائیویٹ زندگی کے کچھ ایسے اعمال ہوں, کوئی ایک عمل ہو جو اللہ کے یہاں میرے سارے اعمال سے زیادہ محبوب ہو, اس لیے حالن یہ مجھ سے زیادہ افضل ہے. اور ہر کافر کو معالن یعنی فیوچر کے اعتبار سے میں اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. یعنی یہ امکان ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ کل میں کفر میں مبتلا ہو جاؤں اور یہ مسلمان ہو جاوے, یا یہ کہ میں مسلمان ہی رہوں اور یہ اسلام قبول کر لے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ولایت کے بہت اونچے اونچے مراتب طے کر لے, اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے تو میں بہت پیچھے رہ جاؤں اور یہ آگے چلا جائے. تو غالب اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں تشریف فرماتے, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے اس ارشاد اور آپ کے عمل پر اشکال ہو رہا ہے. ایک طرف تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سب میری نظر میں افضل, اور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ چلتی رہتی ہے, تو جو شخص کسی اور کو افضل سمجھتا ہے اسے ڈانٹتا کیسے ہے؟ خانقاہ سے کسی کو نکالا جا رہا ہے, کمرے سے کسی کو نکالا جا رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت چل رہی ہے, تو جو کسی کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے اسے ڈانٹے گا کیسے؟ یہ تو ناممکن ہے. عجیب جواب دیا حضرت نے, اللہ اکبر. اس لیے کہ ان حضرات کے یہاں قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا. ایک تو ہے نا کہ کہنا کہ میں حقیر ہوں, میں لاشئی ہوں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے توازو والے جملے کہے کہ میں تو بالکل نکما ہوں, میں تو بالکل بیکار ہوں, میں تو بالکل خالی ہوں, تو ایسا کہہ دیجئے کہ واقعی آپ نے صحیح کہا. ہمارا خیال تو یہ بہت پہلے سے تھا, تاکہ پھر اس کے چہرے کا رنگ دیکھو. اس لیے کہ یہ صاحب جو توازو کر رہے ہیں, یہ توازو یہ تکبر بشکل توازو ہے. یعنی اس شخص کے دل میں ایسا ہے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مسجد میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. ہر شخص کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مسجد میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے, اور میں اگر ان کے سامنے ایسا کہوں گا کہ بھئی میں اس مسجد میں سب سے بدتر ہوں, تو ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اوہ توازو کا کیا عالم ہے ان کا. ہمارے حضرات اکابر جو ہیں ان میں جو توازو تھی وہ حقیقی توازو تھی. یعنی زبان سے جو بات کہتے تھے دل دماغ میں بھی وہی بات تھی. حضرت گنگوہی قدس سرہ مسجد کے صحن میں درس دے رہے ہیں, اور حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا مقام علم میں بھی بہت اونچا, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فقہ ناپید ہو جاوے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے جو شریعت کی تعلیمات کو مدون کیا ہے اگر وہ ناپید ہو جائے, اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو یہ کام سونپا جائے کہ فقہ حنفی ختم ہو گیا ہے, اب آپ اس پر محنت کر کے کچھ کیجیے حنفیوں کے لیے, تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ میں صلاحیت ہے کہ دوبارہ حنفی فقہ کو مدون کر سکیں, اور غور و فکر کر کے جب وہ استنباط کریں گے تو ان کی تدوین میں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تدوین میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کا علم مسلم ہے, جن کو علم کا اتنا استحضار تھا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چلتا پھرتا کتب خانہ ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کتاب کو دیکھتا ہوں تو 20 سال تک 40 سال تک میں اس عبارت کو نہیں بھولتا, اس کتاب کا نام نہیں بھولتا, اس کے پیج کو نہیں بھولتا, اور اس کی کس لائن نمبر پر ہے اس کو نہیں بھولتا. اور اس کے واقعات بھی ہیں, شواہد بھی ہیں کورٹ میں, مقدمات میں, جب فریق مخالف نے کسی کتاب کی عبارت پیش کی اور غلط پیش کی تو حضرت نور اللہ مرقدہ نے جرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس وقت تو کتاب میرے سامنے نہیں ہے, مگر میں نے اتنے سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں یہ کتاب دیکھی تھی اور یہی مضمون میں نے دیکھا تھا, تو یہ صاحب جو اس وقت اس کی عبارت پیش کر رہے ہیں اس کو کاٹ چھانٹ کر پیش کر رہے ہیں, اصل عبارت یہ ہے. اور جج صاحب سے کہا کہ آپ اس کی کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر کے دیکھ لیجئے کہ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں, یعنی شواہد بھی موجود اس کے. اور جن کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے جب انتقال ہو گیا حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا, اور اس وقت انہوں نے تعزیتی جلسے میں تقریر فرمائی, تو اس میں علامہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر میں یہ قسم کھا کر کہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ابن دقیق العید کو دیکھا ہے, میں قسم کھا کر یہ کہوں کہ ابن حجر کو دیکھا ہے, میں قسم کھا کر کہوں کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے فلاں کو دیکھا ہے, تو مجھے قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا, حانس نہیں ہونا پڑے گا, مجھے گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ منور شاہ کشمیری کو دیکھا, یہ سب کے قائم مقام تھے. وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اتنے اونچے پائے گئے شیخ, مگر وہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے تھے, سب سے چھوٹا, زبان سے بھی اور عمل سے بھی. ایک ہے زبان سے کہنا میں حقیر میں فقیر, اور عمل دیکھو تو بالکل الٹا. زبان سے بھی ایک مرتبہ طالب علموں نے شکایت اشکال کیا حدیث پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی, تم مجھے یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت مت دو. اس کا مطلب یہ کہ یونس بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں, تم مجھے یونس سے بڑا مت بتلاؤ, مجھے یونس پر فضیلت مت دو. تو اس میں حضرات محدثین کی مختلف رائے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے تھے, تو اگر کوئی ایسا کہے کہ آپ یونس سے بڑے ہیں تو اس میں حرج کیا ہو گیا, کیوں منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس میں مختلف توجیحات ہیں. ایک توجیح یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اطلاع نہیں کی تھی کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں, ایک توجہ یہ ہے, بعد میں اطلاع ہوئی. مگر ایک دوسری توجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد توازن فرمایا کہ آپ اپنے کو اتنا چھوٹا سمجھتے تھے کہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ بات مت کرو کہ یونس مجھ سے بڑے ہیں. تو طلبہ نے یہ اشکال کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہی تو بتلا رہا ہے کہ آپ سب سے بڑے ہیں. تو طلبہ نے کہا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آئی, اس حدیث سے تو پتا یہ چلتا ہے کہ یونس بڑے ہیں. تو کہا کہ ہاں یہ حدیث ہی بتلا رہی ہے کہ آپ بڑے ہیں, جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے. کہا کہ یہ حدیث ہی بتلا رہی ہے کہ وہ بڑے ہیں. طلبا کو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ نہیں حضرت اس حدیث سے تو پتا یہ چلتا ہے کہ یونس بڑے ہیں. تو حضرت کو یہ خیال آیا کہ اب ان کو مثال دے کر کے سمجھانا پڑے گا. حضرت نے فرمایا کہ میرے بارے میں تم سب کی کیا رائے ہے, میرے بارے میں تم سب کی کیا رائے ہے. تو طلبا نے کہا کہ حضرت اس مجمع میں آپ سے افضل کوئی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس مجمع میں مجھ سے بدتر کوئی نہیں ہے. تو اس سے اشارہ یہ کیا کہ جو سب سے افضل لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے وہ اپنی نظر میں سب سے کمتر ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ حدیث ہی بتلا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یونس مجھ سے افضل ہیں, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. تو دیکھو زبان سے آپ فرما رہے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں سب سے بدتر میں طلبہ کے سامنے, یہ تو زبان سے دعویٰ کیا. اور عمل سہن میں درس دے رہے ہیں اور بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہم جیسوں کی طرح پہلے اندر نہیں بھاگ گئے کہ بھئی ہم پہلے اندر چلے جائیں اور طلبہ ساری خدمت کر کے آئیں گے. نہیں, بارش شروع ہوئی اور انڈیا پاکستان کی بارش مسلادھار ہوتی ہے. تو بارش جیسی ہی شروع ہو گئی تو طلبہ جو ہے اپنی ٹپائی اور کتابیں سنبھال کر کے اندر مسجد میں بھاگ گئے, اور مسجد میں بھاگ کر کے ٹپائی رکھی اور اپنی کتابیں وتابیں رکھ کر کے ابھی حضرت کی طرف متوجہ ہو گئے حضرت کہاں ہے. تو دیکھا کہ حضرت نے اپنی چادر بچھائی ہوئی ہے اور طلبہ کی سب کی جوتیاں اور چپلیں اس چادر میں سمیٹ رہے ہیں اور اٹھا کر کے لا رہے ہیں. دیکھو جو فرماتے تھے وہ کرتے بھی تھے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر اشکال ہوا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سب سے کم تر اور ڈانٹ ڈبٹ ہر وقت, تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. تو عجیب جواب ارشاد فرمایا حضرت نے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی میری مثال تو اس جلاد جیسی ہے جو بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے, ہاتھ میں کوڑا ہے, اور شہزادہ کوئی جرم کرتا ہے اور شہزادے کو بادشاہ کے سامنے لایا جاتا ہے, اور بادشاہ جلاد سے کہتا ہے کہ اس شہزادے کو کوڑے لگاؤ. اب وہ جلاد جو ہے کوڑے پہ کوڑے لگا رہا ہے, مگر جلاد کے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں چونکہ شہزادے کو مار رہا ہوں تو میں اس سے افضل ہوں. تو کہا کہ میں تو جلاد ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے, لوگ جب غلطیاں کرتے ہیں تو ان پر زبان سے کوڑے برسانے کا کام سونپا ہوا ہے, تو میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں, مگر کسی ادنا سے ادنا شخص پر بھی ڈانٹ ڈپٹ کے وقت مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس سے افضل ہوں. خیر یہ ذرا تمہید ہی میں مگر مفید باتیں آئی بزرگوں کی. تو خیر عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ کسی کے سامنے اگر کسی کی ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے تو جس کی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے اسے بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے سب کے سامنے کہہ رہے ہیں. جب کسی کو شیخ تسلیم کیا ہوا ہے تو اس کا جو اصلاح کا طریقہ ہے وہ قبول ہونا چاہیے, اور دوسرے جو دیکھنے والے ہیں انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے اس موقع پر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, تو کسی کی بھی غلطی ہوتی تھی تو فوراً اس پر نکیر ہوتی تھی, اور بہت سی نکیریں تنہائی میں بھی ہوتی ہوں گی. تو بہرحال حضرت نے وہ صاحب آئے, خط پیش کیا تو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا, اس خط کو پڑھا آپ نے اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس کے لیے آدمی کے بھیجنے کی اور اتنا خرچ کرنے کی زحمت گوارا کی. خط پڑھا تو خط میں کوئی ایسا امپورٹنٹ کام نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی کو اتنے لمبے سفر پر روانہ کیا جاتا اور یہ خرچہ کیا جاتا. دیکھو کتنی کام کی بات بتائی حضرت نے. اب اس وقت میرے بھائیوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے وقت پر آئے یا اس وقت ایسے وقت پر زندگی گزار رہے ہیں کہ چاروں طرف مال کی فراوانی ہے. جن لوگوں نے مال کی تنگی دیکھی ہے ان سے پوچھئے کہ مال کتنی قیمتی نعمت ہے. پانی جو ہے پانی بہت قیمتی نعمت, بہت ہی قیمتی نعمت. مگر جو شخص لیسٹر میں پیدا ہوا اور لیسٹر ہی میں مرا اور انہی حالات میں مرا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو زندگی بھر اس کو کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ پانی بھی بہت قیمتی شے ہے اور اس کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کرنی چاہیے. اس لیے کہ جہاں جس جو چیز فراوانی میں ہوتی ہے وہاں قدر نہیں ہوتی. مگر ان لوگوں سے پوچھئے، انڈیا چلے جائیے، انڈیا میں بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں دیہات کے رہنے والوں کو 20-20 کلومیٹر 25-25 کلومیٹر ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے کچھ کم سفر کرنا پڑتا ہے پانی کے لیے. تو 24 گھنٹے کے لیے ان کو پانی کی جب ضرورت ہوتی ہے تو عورت چلی جاتی ہے، شوہر بھی اگر فارغ ہے تو چلا جاتا ہے، بچے چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. اب جتنا لا رہے ہیں تو اب یہ کہ 24 گھنٹے کے لیے اس کو استعمال کرو، کتنی قدردانی سے استعمال کرتے ہوں گے. ہم نے بچپن میں دیکھا یہاں لیسٹر میں، بچپن میں جب زمزم جو ہے اتنی فراوانی سے نہیں ملتا تھا، اس وقت تو زمزم اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ روزانہ افطاری کے وقت جب مسجد النور میں اعتکاف میں ہوتے تھے، اس وقت ابھی یہاں بھی اور ملک کے دوسرے شہروں میں بھی جب جانا ہوا اور وہ ٹرے کے اندر جو پانی گر جاتا ہے زمزم کا اور بس اسے ایسے ہی دھو کر کے پھینک دیا جاتا ہوگا، تو اس کو دیکھ کر مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ جب زمزم کی فراوانی نہیں ہوتی تھی، یہ کارگو کا نظام نہیں تھا، بڑے بڑے ڈرموں میں زمزم ملتا نہیں تھا، لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو اس وقت جب کسی کے یہاں جاتے تھے تو بہت چھوٹا سا گلاس ملتا تھا اور وہ بھی بہت سی دفعہ تو مکس کر کے، اس لیے کہ 5 لیٹر 10 لیٹر لے کر کے آتے تھے. اور مجھے خوب یاد پڑتا ہے کہ اس وقت جو ہے لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ عمرے حج سے کوئی آئے تو ہم ملنے کے لیے جائیں، اس میں ملنے سے زیادہ جو طلب ہوتی تھی وہ زمزم کھجور کی ہوتی تھی، اور پھر اس کو پیتے تھے اور دو دو تین تین مرتبہ، اور اس میں بھی پھر انگلی یوں ڈال کر کے پھر پیشانی پہ لگاتے تھے، آنکھوں میں لگاتے تھے. اب دیکھو کتنا ضائع ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز وافر مقدار میں اس کی قدر نہیں ہوتی. جہاں غربت ہوتی ہے وہاں اموال کی، پیسوں کی قدر ہوتی ہے، ہمارے یہاں پیسوں کی کوئی قدر نہیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے دیکھو اس کی طرف نکیر فرمائی کہ مال کی فراوانی ہے تب بھی یہ نعمت ہے، اور مال کی تنگی ہے تب بھی یہ نعمت ہے. جب مال کی تنگی ہو اس وقت جس طرح پانی کے ایک ایک قطرے کو اور لکمے کے ایک ایک دانے کو حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ حفاظت کا برتاؤ، احترام کا برتاؤ کیا جاتا ہے، جب یہ بڑھ جاوے اس وقت بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ کم ہے تب بھی نعمت ہے، زیادہ ہے تب بھی نعمت ہے. تو حضرت نے سوچا کہ ایک آدمی کو وہاں سے بھیجا گیا، اس کا کرایہ، اس کا کرایہ نہیں تو کم سے کم ریل کا، بس کا کرایہ. اور خط پڑھا تو دیکھا کہ اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس کے لیے اتنا خرچہ کیا جاتا، پوسٹ کے ذریعے روانہ کیا جاتا تو سستا ہو جاتا. تو حضرت نے موقع پا کر کے تقریر فرمائی اور اس میں یہ فرمایا کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس کے لیے آدمی کے بھیجنے کی اور اتنا خرچ کرنے کی زحمت گوارا کی. خیر اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ ہی کوئی بات بتلائیں. یہ نکیر فرمائی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں آپ کو بھیجا ہے؟ آپ کو اگر کوئی بات معلوم ہو تو آپ ہی بتلائیں، اس میں تو بالکل گول مول بات لکھی ہے. وہ صاحب خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ وہ کاتب صاحب سامنے نہیں، جن صاحب نے خط لکھا وہ سامنے نہیں کہ ان کو پوچھا جائے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. خط کا مضمون کافی نہیں، آپ بولتے نہیں، اب کام کیسے چلے؟ دیکھو یہ بھی ایک اصلاح ہے. اصلاح یہ فرمائی کہ بھئی دیکھو وہ صاحب تو ہیں رہے، وہ صاحب تو ہے نہیں کہ ان سے میں کچھ پوچھوں، اور خط جو ہے وہ بے جان چیز ہے، اس سے بھی میں نہیں پوچھ سکتا. اب آپ کم سے کم اتنا تو بولو کہ مجھے تو صرف خط دے کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے بھی پتا نہیں ہے، اتنا تو بولو تاکہ معاملہ ختم ہو جائے کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، آپ بس خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ادب ہے. ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب یہ ہے کہ جس کا آپ ادب کر رہے ہیں اس کو راحت پہنچے، ادب اس کا نام ہے. تو جس وقت خاموش رہ کر کے ادب راحت پہنچائی جا سکتی ہو تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے. خاموش رہنا چاہیے. مثال کے طور پر والد ہیں, والدہ ہیں, وہ ایک فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس فیصلے سے وہ ہٹنے والے نہیں ہیں, آپ کو 100% پتا ہے حالات دیکھ کر کے, محتمی میں ہیں, فیصلہ کر چکے ہیں, آپ کے استاد ہیں, فیصلہ کر چکے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 100% اس کام کو کرنے والے ہیں اور اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے, مباح ہے. اور آپ کے ذہن میں ایسا ہے کہ اگر ایسا کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا, مگر آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے آپ حضرات کا, یہ ایسے ہی سرسری پوچھ رہے ہیں, یہ ہماری رائے معلوم کرنا نہیں چاہتے, ایسے حالت میں اندازہ ہو جاتا ہے. اب ایسے موقع پر بولنا یہ خلاف ادب ہے, اس سے کہ آپ کے بولنے سے ان کو ناگواری ہوگی. مگر آپ کو کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے اور آگے وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے جواب پر موقوف ہے, تو ایسے موقع پر بولنا چاہیے کہ جی ہاں یا نہیں, کوئی نہ کوئی بات بولنی چاہیے, اور اس وقت بھی معقول بات کہنی چاہیے, معقول بات. اگر کوئی غلطی ہو جائے, بھائی کیوں آپ نے یہ کام کیا, کہہ دیجیے غلطی ہو گئی میری, یہ میرا قصور ہے, میری غلطی ہو گئی, معاف فرما دیجیے, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, بات ختم ہو گئی. ممکن ہے کہ وہ تنبیہ کے لیے ذرا دو چار سخت کلمات کہہ دیں, مگر اب خاموش بیٹھے ہیں, نہ غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں نہ کچھ بول رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ چیز بہت ملتی ہے کہ جب کسی کو کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو جو پوچھا جائے اس کے جواب میں کچھ اور کہہ رہے ہیں, حضرت بہت ناراض ہوتے تھے کہ بھائی دیکھو پوچھا گیا جواب کیا دے رہے ہیں, خاموش بیٹھا رہے تو بھی نکیر فرماتے تھے. تو حضرت نے اس پر نکیر فرمائی کہ فرمایا کہ کاتب صاحب سامنے نہیں, خط کا مضمون کافی نہیں, آپ بولتے نہیں, اب کام کیسے چلے. چلو خیر وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا, اب حضرت کو ایک موقع مل گیا تو حضرت نے اسی مضمون کو پھر آگے چلایا, فضول خرچی, پیسے کو ضائع کرنا. فرمایا کہ بعضے لوگ ذرا سی بات پر پیسے کو نہایت بے دردی سے صرف کرتے ہیں, ذرا سی بات پر پیسے کو بے دردی سے صرف کرتے ہیں. ہم نے بھی بھائی دیکھا, دیکھو جس کے پاس مال و دولت نہیں کافی وہ تو بیچارہ بہت سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہے, مگر جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے, ملینئر ہے, 200 پاؤنڈ اس کے لیے کیا ہے, آنکھ بند کر کے یوں اڑا دیے, آنکھ بند کر کے یوں خرچ کر دیے. تو جیسے پہلے عرض کیا کہ مال کی فراوانی ہو جائے تب بھی یہ نعمت ہے, نعمت کی قدر کرو. تو فرمایا کہ بعضے لوگ ذرا سی بات پر پیسے کو نہایت بے دردی سے صرف کرتے ہیں, خدا کی نعمت کی قدر نہیں کرتے, بھلا آدمی کے بھیجنے کی کون ضرورت تھی, کیوں بھیجا بھائی ان صاحب کو, ڈاک سے روانہ کر دیتے تو سستا ہو جاتا, بولٹن سے اگر یہاں تک کوئی خط بھیجے گا تو 25 پینس میں آ جائے گا, اور ایک صاحب وہاں سے یہاں تک آئیں گے تو 60 پاؤنڈ 70 پاؤنڈ کا خرچہ ہو جائے گا گاڑی میں. ایک کارڈ سے جو کام ہو سکتا ہے اس کے لیے اتنا صرف اگر موقع اور محل ضرورت میں 1000 بھی صرف ہو جائیں تو دل کو قلق نہیں ہوتا. بھائی جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں 1000 خرچ ہو جائے, 1,00,000 خرچ ہو جائے تو دل کو صدمہ نہیں ہوگا. ایک کارڈ سے جو کام ہو سکتا ہے اس کے لیے اتنا صرف, یہ فرمائے پہلے تو, اور پھر میں کہ اگر موقع محل اور ضرورت میں 1,000 بھی صرف ہو جائیں تو دل کو قلق نہیں ہوتا. فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا ہے, حضرت خود فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان صاحب کو یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, ایک ایک پینی کا خیال رکھو, تو کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ یہ بخل ہے, یہ بخل نہیں ہے, ضرورت ہوتی ہے تو میں بھی بہت خرچ کرتا ہوں. فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ مثلا دونوں گھروں میں, حضرت کی دو بیویاں تھیں, مثلا دونوں گھروں میں ضرورت کے موقع پر 1,000 روپیہ دینے کا ارادہ کر لیا تو قلب میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ جلد سے جلد یہ کام کر دینا چاہیے. اب اس زمانے میں 1,000 روپیہ دینا اپنی بیوی کو, تو کہا کہ جب موقع ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے, کسی کام کو کرنا ضروری ہوتا ہے, تو اس وقت جب دل میں خیال آتا ہے کہ 1,000 روپیہ دونوں کو دے دینے چاہیے تو اس وقت دل تنگ نہیں ہوتا, اندر سے تقاضا ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی خرچ کر دو, اور یہ چونکہ بے موقع ہے اس لیے میرا دل کسی اور کے خرچ کرنے پر بھی تنگ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں خرچ کیا, اس آدمی کو کیوں بھیجا. مال کی محبت صرف کرنے سے معنی نہیں ہوتی, مال کی محبت دل میں ایسی نہیں ہے میرے کہ ضرورت کے موقع پر خرچ کرنے سے رکاوٹ بنے, اور بے موقع اور بلا ضرورت ایک پیسہ صرف کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا. اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک پیسہ گم ہو گیا. آج کل تو چلتے چلتے بچوں کی بھی اگر 50 پینی جیب میں سے گر جائے تو یہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اسے اٹھا لیں تلاش کر کے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک پیسہ گم ہو گیا, دیر تک اس کو تلاش کیا نہیں ملا. حضرت تلاش کر, اتنا مشغول آدمی, دیر تک اس کو تلاش کیا نہیں ملا. اچھا حضرت تھک گئے تلاش کرتے کرتے, تو حضرت کا خادم تھا, نام تھا نیاز. پھر نیاز سے کہا کہ تم بھی ڈھونڈنا ایک پیسہ. اب اس کو چاہے کوئی بخلہی سے تعبیر کرے, جب تک مل نہ گیا چین نہیں آیا, تلاش کرتے رہے اس کو. کیوں بھائی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کا گم ہو جانا کسی مد میں شمار نہ تھا. ایک پیسہ گر گیا, اگر وہ گم ہو جاتا تو ضائع ہو جاتا. کوئی یہ نہ کہتا کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں, گم ہو گیا تو کیا ہوا, اس پر یہ ثواب ملے گا وہ ثواب ملے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ گم ہو گیا کسی مد میں نہیں. تو اس پر پھر فضول جانے کا قلق تھا, دل میں تکلیف تھی کہ یہ فضول جا رہا ہے ایک پیسہ. اچھا تو اشکال پھر یہ پیدا ہوا کہ بھائی ایک روپیہ آپ کا گم ہو گیا اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی فضول غائب ہو گیا, تو اس کا دل پر قلق ہوا. تو ایک گھنٹہ تلاش کرنے کے بعد بھی اگر نہ ملتا تو دو قلق ہوتے, ایک تو پیسہ جانے کا اور دوسرا وقت برباد ہونے کا, یہ بھی تو احتمال تھا. تو مگر حکیم الامت تھے تو فرماتے ہیں, اور اگر باوجود تلاش کے بھی نہ ملتا تو اس کا بھی ایک مد سمجھ رکھا ہے. اگر تلاش نہ کرتے تو دل میں یہ قلق ہوتا کہ ایک چیز ہم نے ضائع کر دی, اور اگر تلاش کیا اور اس کے تلاش کے بعد بھی نہ ملا تو پھر دل میں یہ خیال آیا کہ وہ یہ کہ تلاش کرنے کے باوجود نہ ملنے پر جو صبر کیا اس پر ثواب تو ملا ہے. اللہ اکبر, کیا باتیں ہیں ان لوگوں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک روپیہ گر گیا اور اسے ایسے ہی جانے دیتے تو ایک روپیہ ضائع ہوتا, ایک پیسہ, مگر تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد مل گیا تو وہ پیسہ ضائع نہیں ہوا, اور اگر نہ ملا تو اس ایک پیسے کی تلاش میں جو مشقت ہوئی اس پر, اس کے بعد بھی نہ ملا تو اس پر جو صبر کیا کہ یار اتنی زیادہ محنت کی اور پھر بھی پیسہ نہیں ملا, اس صبر پر ثواب ملا. یعنی اس میں جو ہے نقصان نہیں ہوا, نہ پیسے کا نقصان ہوا نہ آخرت, اس لیے کہ پیسے کے بنسبت ثواب زیادہ مل گیا. بہرحال کچھ تو ملا, بہرحال کچھ تو ملا. دل کو سمجھانے کے لیے یہ بھی ایک خاص مد ہے کہ اگر وہ نہیں ملا تو ثواب تو ملا. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ملفوظ جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل مزید سمجھایا جائے گا. بس بھائی خلاصہ یہی ہے کہ کوئی چیز ضائع نہ ہو اس کا خیال کرو, ایک ایک چیز کا خیال رکھو, کوئی چیز ضائع نہ ہو. مال کی فراوانی جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ذہنی طور پہ ہمیں فارغ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. آج بھی غریب ملکوں میں بے شمار افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ شام تک میں کچھ لے کر آئیں گے کہ نہیں. بے شمار افراد ایسے ہیں جو صبح سے شام تک خون پسینے کو ایک کرتے ہیں اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے غریب ملکوں میں کہ جتنی ان کی کمائی ہے وہ ان کے بچوں کے لیے ناکافی ہوتی ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی بیماری ہو جاتی ہے پاکستان میں, انڈیا میں, چونکہ ہمارا ان ملکوں سے کچھ نہ کچھ کسی درجے میں تعلق رہتا ہے, تو پتا ہے کہ بیماری کیا ہے, پتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے, اور پتا ہے کہ سبب کے درجے میں 100% کامیاب علاج ہے, مگر وہ معذور ہو جاتا ہے بچہ. بھائی کیوں معذور ہو گیا؟ تو باپ کہتا ہے کہ 10,000 روپیے میرے پاس نہیں تھے, 20,000 روپیے میرے پاس نہیں تھے. اب ہمارے لیے 10,000 اور 20,000 روپیہ کیا چیز ہے؟ یہ جو روزانہ بریڈ اور دانے اور بچا ہوا کھانا ہم ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں, اگر اسی کی قدر کر کے سالانہ اتنے پیسے بچا کر کے اگر اس مد میں خرچ کرتے کہ جو غریب اپنا آپریشن نہیں کرا سکتے ان پر ہم خرچ کریں گے, کتنے لوگوں کی زندگیاں درست ہو جائیں گی. تو بھائی اس کی خوب قدر کرو. مال کی فراوانی جو ہے, ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے والد صاحب جب ہم بھائیوں کو اور بہنوں کو لے کر کے یہاں آئے, پہلے وہ پہنچ چکے تھے, ہم لوگ بعد میں آئے, بچپن تو ظاہر ہے کہ سویٹ چاکلیٹ اس قسم کی چیزیں کھانے کو جی چاہتا ہے، دوسرے بچے بھی کھاتے ہیں، مگر وہ غربت کا دور تھا اور ہمارے والد صاحب قرض کر کے آئے تھے، قرض کر کے یہ مکان خریدا تھا، تو دیکھو مال کی فراوانی نہیں تھی، تو مال کی فراوانی نہیں تھی تو یہ اس وقت جو گھروں کے اندر ڈیکوریشن اور یہ اور وہ اہتمام دیکھتے ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھا، 1970s میں، 1970s میں آپ گھروں میں جائے تو کارپیٹ کیسی ہوتی تھی، کارپیٹ ٹکڑوں میں ہوتی تھی، اور اس وقت یہ نارمل تھا، کسی کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ بیکورڈ ہے، 10-15-20-25 الگ الگ ٹکڑے مل گئے اسے ملا کر کے کارپیٹ بچھا دی، یہ کرٹن جو ہے اس کے لیے کوئی مخصوص دکانیں نہیں ہوتی تھی کہ وہیں سے خریدا جائے، کپڑا خریدا اور کپڑا خرید کر کے اسی کا کرٹن خود ہی کسی سے سلوا کر کے استعمال کر لیا، یہ دور تھا، فراوانی نہیں تھی، تو سوچتے تھے کہ بھئی قرض بھی ادا کرنا ہے، بچوں کے پیٹ بھی پالنے ہیں، تو ہمیں یاد ہے کہ جب ہم یہ چانوڈ اسکول میں جاتے تھے تو ہمیں ہمارے ابا روزانہ 2 پینس دیتے تھے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ کرسپ 2 پینس کی ملتی تھی، تو اس حساب سے دیتے تھے ہم کو، روزانہ 2 پینی ملتی تھی، اور یہ چاکلیٹ جو ہے جو آج بڑی فراوانی سے گھروں میں ملتی ہے، یہ سنیکرز ہے اور اس ماز ہے اور یہ باؤنٹی، یہ سب جو چاکلیٹ بچے کھاتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں 2 پینی کے بجائے 3 پینی کی ہوگی، 4 پینی کی ہوگی، 5 پینی کی ہوگی، 2 پینی ملتی تھی روزانہ، اور وہ بھی منڈے ٹو فرائیڈے جب اسکول کے ایام ہو، سنیچر اتوار کو نہیں ہو تو گھر میں ہے۔ تو یہ میلبرن روڈ کے اوپر ایک بڈھے گورے کی دکان تھی، تو وہ کرسپ بیچتا تھا 1.5 پینی میں، تو ابا سے 2 پینی ملتی تھی اس لیے کہ ابا وہ کرسپ خریدنے کے لیے دیتے تھے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ 1.5 پینی میں خریدتے تھے اور آدھی پینی بچاتے تھے، 1.5 پینی میں خرید آدھی پینی بچائی، اور آدھی پینی بچا 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 کر کے جب 5 پینی ہو جاتی تھی تو ایک چاکلیٹ کھا لیتے تھے، تو دیکھو آدھی آدھی پینی کی قدر تھی، کیوں بھائی مال کی فراوانی نہیں تھی، تو جس طرح مال کی تنگی کے وقت پیسے کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح حفاظت کرو کب، جب مال کی فراوانی ہو، اور جو بچت زیادہ ہوگی اسے خرچ کرو، پوری دنیا میں بہت غریب لوگ ہیں، بخلگی تعلیم ہمارا مذہب نہیں دیتا، مگر یہ بخل نہیں ہے، مال اسباب کی قدر یہ بخل نہیں ہے۔ حجی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی جب حرمین شریفین تشریف لے جایا کرتے تھے تو حرمین شریفین میں روٹی کی بہت فراوانی ہے، مفت میں روٹیاں ملتی ہیں، ریسٹورنٹ میں آپ چلے گئے تو سالن کے ساتھ 2-3 بڑی بڑی روٹی ڈال دیتے ہیں، اور عموماً وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ روٹیاں جب بچتی ہیں تو لوگ پھینک دیتے ہیں، تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ اس طرح کی روزانہ کی جو روٹیاں بچ جاتی تھیں اسے خشک کرا لیتے تھے دھوپ میں، اور خشک کرا کر 1-2 ہفتے جتنا بھی قیام ہوتا تھا تو اس کو پھر خشک ہو جانے کے بعد، اس لیے کہ خشک ہو جانے کے بعد اس کے بگڑنے کے امکانات نہیں رہتے، تو خشک کرانے کے بعد ایک تھیلے میں بھرتے تھے، اور جب واپس یہاں سے پاکستان جاتے تھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اس لیے کہ یہاں تو اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، آدھی جو روٹی بچ گئی اب اس کو کیا کریں، اس لیے کہ آئندہ کل کی تو دوسری تازہ آئے گی، اسے لے جاتے تھے اور لے جا کر کے اس کا استعمال پاکستان میں فرماتے تھے، سرید بنوا کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے، مگر اسے پھینکتے نہیں تھے۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، اس لیے کہ جو شخص 1-2 ہفتے تک وہاں قیام کرے گا تو 1 کلو 2 کلو 3 کلو کی تو اس کی روٹیاں ہو جائے گی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ واپسی میں ہرس ہم لوگوں کی اتنی ہے کہ یہ خریدا وہ خریدا فلاں خریدا، تو ہماری اہم اہم چیزیں بھی وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں وہ دوسری چیزوں کو لانے کے لیے، مگر نہیں حضرت لے جاتے تھے روٹیاں، اور حضرت سے میں نے خود سنا بڑی محبت سے فرماتے تھے کہ بھائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکرم الخبز، اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو، روٹی کا اکرام کرو، آٹے کا اکرام کرو، اکرم الخبز۔ تو بھائی اس پر اس حدیث پر اس طریقے سے عمل بھی ہو جاتا ہے. اور پھر جس روٹی کو حرمین شریفین کی ہوا لگی ہوئی ہو وہ سکھر میں کتنی مزیدار ہوگی, یہ خیال فرماتے تھے. اور اس حدیث پر اتنا عمل تھا کہ اگر روٹی کے اوپر کسی نے سالن رکھ کر کسی کو دینا چاہا تو حضرت فوراً نکیر فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے اکرم الخبز, کہ روٹی کا اکرام کرو, لہذا روٹی کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. سالن روٹی پہ رکھ دیا آپ نے, یہ اکرم الخبز کے خلاف ہے. ان حضرات کے دلوں میں قدر کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے. اس لیے بھائی خوب قدر کرو, اس کی بہت زیادہ قدر کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا.